مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، تنگی کرنے والا نہیں بنوں گا، اگر کسی کا دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، جھگڑوں گا نہیں، گوروں گا بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آج 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میرا تعلق فاٹا سے ہے، بسم اللہ خان میں نے ہوں، این اے 43 سے۔ میں نے آپ کا چینل دیکھ لیا تو میں بہت متاثر ہو گیا، کیونکہ ہمارے قبائلی جو ہے وہ مذہبی لوگ ہیں، اور ہمیشہ مذہب کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے تنظیم کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں اپنا وہ شریک کریں گے، اور آپ کے دعوت میں کراچی میں ہوا، جہاں بھی ہوا، اس میں میں شریک ہو جاؤں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال یہ ہے کہ دوا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ شریف یا کچھ اور؟
دوا خانے سے پہلے بسم اللہ ہی شافی اور بسم اللہ ہل کافی پڑھیے۔ دوا خانے سے پہلے بسم اللہ ہی شافی، بسم اللہ ہل کافی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اجاز اتاری ہند شور ولدی کابینہ ایم پی سے عرض کر رہا ہوں باپا جان کی بارگاہ میں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی جمعے کی نماز کے آدھے خطبے میں آیا یا دونوں قطبے اس کے چھوٹ گئے تو نماز جمعہ اس کی ہو جائے گی؟
ہو جائے گی، البتہ پہلی اذان سن کر جمعہ کے لیے پہنچنے کی کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے. مثلاً کھا رہا ہے تو جلدی نمٹا لے، تو اس طرح یہ کہ جلدی جلدی یہ مسجد کے لیے مسجد میں پہنچے، اور مسجد جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا بھی حرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد رضوان افتاری میں نام، میرا تعلق ہے ڈویژن ماتری شیخ سے باپ حامدی کا دینا. باپا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے سوئے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو اس تحریر کے ٹائم اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کی نیت بس جاتی کہ روزہ نہیں رکھنا، پھر وہ سو جائے صبح 8-9 بجے اٹھ کر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس پھر وہ نیت کر لیتا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، دیکھتے وہ پورا دن کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم دعا اشارہ فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو تو صبح سے نیت کرے، یعنی کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. اگر جان بوجھ کر کھایا تھا یا پیا تھا تب تو روزے کی نیت نہیں ہو سکے گی.
ایک اندازن کیا ٹائم ہوتا ہے اس کا روزے کی نیت کرنے کا؟ آخری زہوہ کبریٰ سے ایک عام اسلام سے کیا مراد لے گا؟
بدلتا رہتا ہے وہ.
بابا باب المدینہ میں 11:35 پورے سال کم از کم زہوہ کبریٰ کا وقت رہتا ہے،
کم از کم، بڑھتا بھی ہے.
جی
بڑھتے بڑھتے بڑھتے
بڑھتے بڑھتے کا یاد نہیں ہے بابا، 11:35 کا یاد ہے. یعنی اس سے پہلے پہلے اگر باب المدینہ والا نیت کر لے تو وہ ہو جائے، ہو جائے گی اس کی نیت، وہ بڑھنے کا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت یاد نہیں ہے.
باب المدینہ کو ہم کراچی کو باب المدینہ بولتے ہیں.
جی
یہ کراچی کا وقت دنیا بھر میں ویلڈ نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھنا.
بابا اگر شہر والے اپنا اس طرح کا وقت یاد رکھ لیں گے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ روزے کی نیت میں ہر سال پورے سال کبھی بھی ایسا وقت ہوا کہ میں نے نیت کرنی ہے، رمضان کبھی بھی آتا ہے تو وہ اس میں فائدہ رہتا ہے کہ 11:35 ایک ٹائم ہے کہ یہ نیت کر سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی نماز نکل گئی، آنکھ نہیں کھل سکی، تو کچھ ہوا، اٹھا اور پھر سحری بھی نہیں کی تھی، رات کو نیت نہیں کی تھی، تو نیت کر سکتا ہے وہ اس وقت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارے اوقات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. 27 لاکھ سے زائد مقامات کے اوقات دیے ہوئے ہیں، نماز پانچوں نمازوں کے، سحری کے، افطار کے، یہ زہوہ کبریٰ کے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد بلال رضا تاری اسلام آباد سے 1 ماہ کے احتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض افراد ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے کمر کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، کیا اس طرح نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟
ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت وہ ستر کے 9 حصے اعلی حضرت نے لکھے ہیں، بہار شریف میں لکھا ہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو فارسی شعر میں ایک ترتیب بھی بنائی ہے اس کی. تو اب ناف کے نیچے سے لے کر سورین سے پہلے پہلے کا جتنا بدن کا چاروں طرف گولائی میں جو حصہ ہے، یہ پورا پورا ایک حصہ ہے، 9 حصے میں سے 9 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو اس پورے حصے کا چوتھائی یا اس سے زیادہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. تو اب یہ جو اس طرح جو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانے کے چوتھا حصے بازار تو کم کھلتا ہوگا، زیادہ کھلتا ہے، کم کھلتا ہوگا، لیکن یار پورا پیس کھل جاتا ہوگا. بازو اب جیسا ہم مطلقاً بول نہیں سکتے، جس کا جیسا انداز، بازوں کا تو کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہو، تو یہ کھلنا تو نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھائی سے کم کی نمائش کرتے رہو، انہیں نماز پڑھنے میں ان چیزوں کی نمائش ہے. استغفر اللہ. تو بہرحال یہ کہ مسئلہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ نماز ٹوٹنے کے تعلق سے, ورنہ تو ظاہر ایک ذرہ بھی کیوں نظر آئے, بلکہ اس کی حیات بھی کیوں نظر آئے, وہ باہر وغیرہ بھی کیوں نظر آئے, جتنا ہو سکے بندہ چھپائے اس کو ڈھیلے ڈھالے لباس میں. اچھا یہ بتا دوں کہ اس حال میں جو نمازیں پڑھتے ہیں نا پینٹیں پہن کر یا تنگ لباسوں میں, اور ان کے جو بھی آپ کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے, ان حصوں کی طرف دوسرے کو نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے. نظر نہ کرے, چاہے نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو, اگر صرف کپڑوں میں لپٹا ہوا وہ باہر نظر آتا ہے اس کی طرف بھی نظر نہیں کریں گے, اجازت نہیں ہے. چست کپڑے ہوتے ہیں بعضوں کے, بالکل گولائی اور یہ سب یعنی کہ نقشہ ابھرا ہوا ہوتا ہے, اس کو اس کی طرف نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے دوسروں کو. اس لیے جو سجدے میں کوئی گیا نا اس کو تو پیچھے سے دیکھنا بہت بڑا رسک ہے, دیکھا ہوا ہی نہیں. بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 مسئلہ نمبر 26, جن اعضاء کا ستر فرض ہے, ستر منے چھپانا, یہاں جن اعضاء کا ستر فرض ہے یعنی چھپانا فرض ہے, ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی, اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی, اور اگر بقدر ایک رکن یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا, یا جان بوجھ کر بالقصد یعنی جان بوجھ کر کھلا اگرچہ فوراً چھپا لیا, نماز جاتی رہی. مسئلہ نمبر 27, اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے, اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی یعنی شروع ہی نہ ہوئی. نمبر 28, اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ یعنی ٹوٹل ان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے, نماز نہ ہوئی. مثلا عورت کے کان کا نواں حصہ اور پنڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے, نماز جاتی رہی. اس کی تفصیل بہار شریعت میں صفحہ 481 سے چل رہی ہے, اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے, ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک ماہ کے لیے کسوش ہے, اضرب ابوالیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے آیا ہوں. پاپا جان میرا ایک سوال ہے, میرا مکتب ہے, جب مکتب پہ صفائی وغیرہ کرتا ہوں تو وہاں سے پیسے ملتے ہیں, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ پیسے پتہ نہیں ہوتا کس کے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ.
پیسے جو ہے نا وہیں رہنے دیے جائیں, یہ آسان ہے, جس کے ہوں گے وہ آ کر ہو سکتا ہے اٹھا لے, اور آپ پر واجب بھی نہیں کہ وہ پیسے اٹھائے, اٹھا لیے تو اب تو آزمائش بڑھ گئی نا, کہ اگر اس لیے اٹھائے کہ میں رکھ لوں گا تو یہ تو لوٹ مار ہوئی, غصب, اور یہ حرام ہے اس طرح پیسے رکھ لینا, اور اب تو واجب ہو گیا تو باپ ہی کرے کہ اس نے بری نیت سے اٹھائے دے, اور واجب بھی ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کرے, اس لیے نہیں اٹھائے دے بلکہ بغیر نیت ویسے ہی اٹھا لیے, تو اب بھی مستحب ہے کہ مالک کو تلاش کرے, اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو جہاں سے اٹھائے وہیں رکھ دے. آفس میں تو خیر مالک ڈھونڈنا قدرے آسان ہوتا ہے عام بازاروں کے مقابلے میں, وہ اسی آفس میں پوچھ لیا کہ بھائی یہ پیسے ملے کس کے ہیں. اب اگر کئی افراد مل کے کام کرتے ہیں تو پھر دشواری تو ہوتی ہے کہ جانے کس کے ہوں, بعافیت اسی میں سمجھ جاتا ہے کہ آپ پیسوں کو ٹچ نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ حرمین طیبین کے جو خدام ہوتے ہیں نا, وضو خانوں پر، حمامات پر جو مقرر ہوتے ہیں، ان کو بھی صفائی میں بڑا مال ملتا ہے، گھڑیاں ملتی ہیں، تریال ملتا ہے، اندر سے استنجا خانوں کے اور موج لگی پڑی. حالانکہ گٹر میں سے بھی جو مال ملا نا گٹر کے اندر سے، وہ بھی لینا تھوڑی جائز ہو جائے گا. یار یہ کسی کا گر گیا، یہ لقطہ ہے. یہاں تک کہ مچھلی لی اور مچھلی میں کوئی رقم نکل آئی، سونے کی انگوٹھی نکل آئی، تب بھی کوئی مچھلی والا اس کا مالک تھوڑی بن جائے گا جس نے مچھلی لی. یہ ہے لقطہ، وہی اس کے مالک کی تلاش کی جائے. یہاں تک کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ مچھلی لی اور اس میں موتی نکلا، سچا موتی. تو اب اگر وہ موتی سیپ کے اندر بند ہے تب تو مچھلی جس کی ہے یہ اسی کا ہے، اور اگر سیپ کے اندر نہیں ہے باہر ہے تو پھر یہ لقطہ ہے، کسی کا گر گیا ہوگا مچھلی ہڑپ کر گئی ہے. تو یہ اس کے مسائل نازک ہیں. اس میں دیکھیں جہاں بھی لوگوں کے حقوق کی بات آتی ہے اسلام نے اس کو کیسا پروٹیکشن دیا ہے، کتنا اس کو تحفظ فراہم کیا ہے. اے یار مل گئے، ہم نے چوری تھوڑی کی ہے، راستے میں پڑے تھے، ہم نہیں اٹھاتے، کوئی اٹھا جاتا، میں لے لیے، ایسے لے لیے، کوئی نہیں اٹھاتا تو تم مکلف ہو، لے لو، قبضہ ہی کر لو. تو عام طور پہ باہر کی چیز لوگ اٹھا لیتے ہیں، مال مفت، دل بے رحم، یا مال غنیمت مل گیا جیسے، یہ مال غنیمت تھوڑی ہے، تو پتا چلے گا قیامت کے دن کہ مال غنیمت تھا یا آپ کے لیے مال مصیبت. اب تک جتنا بھی جس کا اٹھایا اور یوں ہڑپ کر لیے نا، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوا، یہ سب ادا کرنا ہوگا. کیا پتہ نہیں تھا مسئلہ، آپ خیال رکھیں گے تب بھی یہ اس طرح کرنے سے جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق معاف نہیں ہوتا. یہ جتنا جتنا اٹھایا ہے سب ظن غالب کرنا ہوگا، کہاں سے، کس کا، کیوں، ہے نا. اب ان کے مالک کا ممکنہ صورت میں تلاش کی جائے، وہ نہیں ملتا اگر اس کا کوئی وارث مل جاتا ہے تو وارثوں کے سپرد کیا جائے، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو اب اتنی رقم جو ہے نا، یہ لقطے کی رقم میں یہ سہولت ہے کہ مسجد کے چندے میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتے ہیں، یا کسی فقیر شرعی کو بھی دے سکتے ہیں.
جس کی مرضی ہوئی چپل پہن گئے، کسی کا تولیہ رکھا ہے تو وہ غسل خانے میں لے گیا، وہ نہا دھو کے سارا گیلا کر کے پھر رکھ دیا. کسی کا امامہ نظر آیا تو کہا چلو امامہ پڑا ہوا ہے، فضیلت بھی ہے امامہ پہن کے نماز پڑھنے کی، تو چلو اس کا امامہ باندھ لیں. تو بابا اس طرح کا بھی اگر کسی کا مزاج ہو تو کیا احتیاط کریں؟
یہ سب گناہگار ہیں، جہنم کے حقدار ہیں. اب امامے کا ثواب کیسا، الٹا گناہ ہے. جس جس کا اس طرح استعمال کیا معافی بھی مانگنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر اس کی چیز کو نقصان پہنچایا تو وہ نقصان بھی پیمنٹ کرنا ہوگا، جس کو تاوان بولتے. یہ سب کرنا پڑے گا، کسی کی چیز کو چھوا نہیں کرے. جب تک دونوں میں ایسا کوئی فرینڈ شپ ایسی مضبوط نہ ہو کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کرتے ہوں بلا تکلف، تو یہ ان کو تو جائز ہے. لیکن جنرل جیسے سوال کیا نا کہ جس کی آئی ہاتھ میں اٹھا لیا، جس کے چپل چاہے پہن کے چلے گئے، توبہ استغفر اللہ، ننگے پاؤں چلے جائیں، پہن نہیں سکتے، بلکہ اجازت بھی نہ مانگے. اجازت مانگنا بھی سوال ہے، نہیں جیسے میں خود ہوں، اگر مجھے کہے کہ کوئی آپ کے میں چپل پہن کے استنجا خانے میں چلا جاؤں، میں نہیں پسند کرتا. جواب دوں گا، میں اجازت دوں گا تو مروت میں ہوگی، وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ مطلب مجھے سو وسوسے آئیں گے کہ یار پتہ نہیں اس میں یہ ڈال دیا ہوگا، پیشاب کے چھینٹے آ گئے ہوں گے، کیا لگا دیا ہوگا، ایک وسوسے آئیں گے. میں پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے چپل کوئی پہنے، ایسے میں اکیلا تھوڑی ہوں گا، بہت سے ہوں گے ایسے.
نہیں بابا، ننگے پاؤں بھی تو استنجا خانے میں جانا عوام کو بھی پسند نہیں آتا نا.
وہ نہیں جانا چاہیے، خصوصاً یہ عوامی استنجا. ویسے اگر گھر کا فریش استنجا خانہ اور اس میں اگر ننگے پاؤں چلا گیا، آلودگی ہوتی نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں. یار شرعی مسئلہ تھوڑی ہے کہ چپل پہنو ہی پہنو، لیکن عوامی اس میں چپل پہن کے جاننا چاہیے، ورنہ تنفیر عوام، عوام باتیں بنائیں گے کہ یہ ناپاک پاؤں کر دیے اور فلاں کر دیا، تو عوام ہے سمجھے. تو اس لیے عوام کے سامنے تو پہن کر جاوائے، لیکن کسی اور کے نہیں. اب اگر کسی اور کے نہیں ملے تو ننگے پاؤں جانا کوئی استنجا خانے میں گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ننگے پاؤں چلا جائے, کوئی عوام اعتراض کرے تو بول دے کہ کیا کروں, میرے چپل یوں تو یوں کہیں نہیں رہ گئے تھے یا گم ہو گئے, یہ پہن لیتے تو آپ مسئلہ اس کو سمجھائیں. اب تو مسئلہ سمجھانا آسان ہو گیا کہ مدنی چینل پر ہم نے سنا ہے کہ ناجائز ہے کسی کی جوتی اس طرح بغیر اجازت پہن لینا, چلے جانا. اور اس نے الیاس نے تو اجازت لینے کا بھی منع کیا تھا. ظاہر ہے کہ کسی کے عمدہ چپل بہترین چپل ہے, آپ اس کو حالت اور کیچڑ آلود کر دو گے تو مزہ کہاں سے آئے گا. تو انجانے آدمی سے یہ سوال ہے, یہ خالی سوال اس کو تھوڑی بولتے کہ مائی باپ اللہ کے نام, جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا, صرف یہی تو سوال نہیں ہے نا. سوال کی تو بہت ساری صورتیں ہیں. کسی کو بولا کہ یہ ذرا میری 20 کلو کی بوری ہے جو ذرا دوسری منزل پر آپ پہنچا دو نا, تو یہ بھی سوال ہے. بلاؤ مزدور کو, نہ ڈالو جیب میں آپ تو پتا چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی جس انداز سے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہی ہے, سنیوں کے لیے دعوت اسلامی ماتھے کا جھومر ہے. الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. امیر اہل سنت کہ زندگی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر کے ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد دانیال قاری ہے, میں دلی کے شہر میں شہر سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جزاک اللہ خیرا.
وَإِيَّاكُمْ, گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اس طرح کے افعال گالی ہے غیبت ہے تو یہ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. گالی ویسے ہی گناہ کا کام ہے, روزے کے علاوہ بھی دینا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہائش ہے ہماری یورپ میں, وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں کے ہمیں افطار کے وقت کا بھی نہیں پتہ چلتا, تو ہم کس طریقے سے اپنا افطار اور سحری کے وقت کا تعین کر سکیں؟ جو قریبی بڑا شہر ہے کیا ہم اس کو فالو کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نماز کے اوقات روزوں کے اوقات جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اب اس دور میں تو یہ جاننا بہت آسان ہو گیا ہے. کسی شہر کو فالو کرنے کی تو اجازت نہیں ملے گی کیونکہ آپ کہاں وہ کہاں فرق ہوتا ہے نا, اب کہیں آدھے آدھے پون پون گھنٹے ایک ایک گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. جیسے کوئٹہ سے لے کر اگر اپنے مرکز الاولیاء وغیرہ کو لینا تو شاید ایک گھنٹہ یا 50 منٹ کا فرق آپس میں. اس لیے بہرحال کسی بڑے شہر کو فالو نہیں کرنا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ یا اس سے بھی زائد ٹائم ٹیبل دیے ہوئے ہیں مختلف شہروں کے, دنیا کے مختلف مقامات کے, تو اس سے آپ اپنا ٹائم تلاش کر لیں. پھر بھی اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ مجلس توقیت, دعوت اسلامی کی مجلس ہے, آپ ویب سائٹ کے ذریعے اس پر ان سے آپ رجوع کیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ آپ کے یہاں کس وقت سحری اور افطاری کی ترکیب ہوگی وقت کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ناگدا جنکشن ایم پی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کوئی نیت کی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا. اب میرا کام نہیں ہوا تو کیا مجھے 500 روپے صدقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی کر کے بتائیں.
آپ نے صرف نیت کی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو صدقہ, تو نیت کرنے سے تو ویسے ہی کام ہو جاتا جب بھی واجب نہ ہوتا, کیونکہ وہ منت میں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو, پھر یہ کہ کسی عبادت مقصودہ اس کی قسم سے پائی جاتی ہو. تو صدقے کی نیت تو صحیح ہو جائے گی, کیونکہ وہ منت کہ وہ زکات اس کی صورت موجود ہے فرض. تو اب اگر آپ نے صرف نیت کی تھی تب تو کام ہو جاتا جب بھی واجب نہ تھی, اور اگر منت مانی تھی تو کام نہیں ہوا تب بھی واجب نہیں 500 روپے آپ پر صدقہ کرنا. اور منت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے, اور ساتھ میں اس کے الفاظ اتنی آواز سے بولے جائیں کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو تو کان سے بندہ سن لے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ میرا بچہ جو بیمار ہو گیا ہے اگر وہ صحت مند ہو گیا تو اللہ کے لیے 500 روپے صدقہ کرنا مجھ پر ہے, تو ان الفاظ سے آپ پر بچے کی صحت یابی کی صورت میں 500 روپے صدقہ کرنا یہ واجب ہو جاتا. یہ آپ کو ایک مثال دی میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عبدالواحد التعریف فیضان مدینہ نیپال گنج سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, اگر کسی گاؤں میں 2 مسجدیں ہوں, ایک مسجد میں افطاری کا وقت سے کچھ منٹ پہلے سائرن بج گیا اور کسی نے افطاری کر لی تو اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہارن سن کر یا مؤذن نے غلط فہمی میں اذان جلدی دے دی وقت سے پہلے, تو جس نے اذان پر اعتماد کر کے یا ہارن پر بھروسہ کر کے روزہ افطار کر دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور ایک روزہ اس کو قضا کرنا فرض ہے. اب یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرا کیا قصور, مؤذن کا قصور, فلاں کا قصور, تو قصور تو آپ کا ہے. اس لیے کہ ہر شخص پر فرض عین ہے کہ اس کو نمازوں روزوں کا وقت معلوم ہو, تو آپ نے معلوم کیوں نہیں رکھا؟ ایک تو معلوم نہ ہونا یہ فرض عین کا ترک ہوا جو کہ گناہ تھا, اور پھر یہ کہ مؤذن پر چڑھائی کر دینا. آج کل یہ ہوتا ہے کبھی مؤذن صاحب اذان دے دیتے, اب گھڑی ہے, دھوکہ دے دیا گھڑی نے, کوئی بھی بھول گئے اور بیچارے نے اذان دے دی تو اس کی شاید نوکری بھی چلی جاتی ہوگی, شامت آ جاتی ہے اس کی, اتنا لوگ شور کرتے ہیں. یہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے, صرف مؤذن ہی کو کیوں معلوم ہو؟ مؤذن کو تو معلوم تھا بیچارے کو, گھڑی نے دھوکہ دے دیا, ورنہ وہ مؤذن بغیر سوچے سمجھے دیکھے اذان نہیں دیتا ہوگا, غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے مؤذن کی اب دل آزاری اور اس میں گناہوں کی حقداری پوری پوری ہے. اس لیے کبھی ایسی اذان ہو بھی جائے تو مؤذن کو برا بھلا مت کہیے گا. اپنے آپ کو کہنا ہو تو کہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ تو بے وقوف تھا, اللہ کا فرض تو نے اتنا آسان کر دیا اپنے لیے کہ اس کا وقت تو نے خیال ہی نہیں رکھا. اپنے اوپر ملامت کرے. صحیح بات یہی کہ اپنے اوپر ملامت کا یہ مطلب صورت بنتی ہے، نہ کہ مؤذن کو برا بھلا کہنے کی.
کہہ سکتے ہیں لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہیں بابا،
چاہے ہاں کروڑوں ہیں،
لاکھوں لاکھ
پتا ہی نہیں ہے مطلب کہ کیا کریں. اب نہیں ہے
جو ہمارا اونچی نیچی عمارتوں کا جو ڈفرینس ہے، فرق جو ہے، اب بعض ممالک کے اندر ایک سو سے زیادہ منازل کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، تو ان کا تو ویسے ہی بعض اوقات ایک ایک ڈیڑھ منٹ کا فرق آ جاتا ہے. تو اب واقعی کیا مطلب یہ، اگر ہم اپنے حاضرین یا ناظرین کو یہ کہیں کہ اس طرح کے میسیجز کو یہ تھوڑا سا بنائیں اور ایسے کہ روزہ اپنے وقت پر کھولنے کی کہ رکھیں، مقتت المدینہ سے اس کا لے لیجئے، تو ممکن ہے کہ اس کو ہم کچھ روک تھام کر سکے. ظاہر ہے کہ اس وقت ہر کوئی تو جو اس طرح کے کام کرتے ہو وہ سن بھی رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو ایسی صورت حال کے اندر جبکہ آپ کو تو برسہ برس کا اس کا بھی اندازہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کی برکت سے اور مدنی چینل کی برکت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہزاروں کو تو فرق پڑا ہوگا کہ اب یہ اذان کے بجائے وقت کے مطابق یہ اپنی ترکیب بناتے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے. لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو وقت کے مطابق ترکیب صحیح نہیں کرتے ہوں گے، صرف اذان کا انتظار کرتے ہوں گے، روزہ بند بھی اذان پر ہی کرتے ہوں گے اور روزہ کھولتے بھی اذان پر ہوتے ہوں گے. تو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے عام ناظرین اور یہ حاضرین اپنی کیا اس میں کوششیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی کام دیں
اس میں. اب تو یار اتنا آسان ہو گیا، اب تو طرح طرح کے کارڈ بھی نکلے ہوتے ہیں، لیکن کارڈ بھی قابل اعتماد ہو. مکتبۃ المدینہ نے بھی کارڈ نکالا ہے روزوں کا، تو یہ مکتبۃ المدینہ کا کارڈ، باب المدینہ کا تو مجھے پتا ہے، دیگر شہروں نے بھی نکالے ہوں گے. تو یہ کہ یہ کارڈ لے لیں، نمازوں کا اپنا نقشہ مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے سارے سال کا، وہ نظام الاوقات وہ لے لیں، اپنے گھر میں لگا لیں، تو غروب آفتاب پر یہ افطار کیا جاتا ہے، اور صبح صادق کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے روزہ بند کرنا ہوتا ہے. اب اتنی بھی معلومات نہ ہو تو کیسے کام چلے گا، خالی نوٹیں گننا سیکھا ہے اور کھانا سیکھا ہے بس،
بچپن سے
کیسے ہوتا ہے، پیسے کیسے جمع کر کیے جاتے ہیں، کیسے بچائے جاتے ہیں، کیسے گنے جاتے ہیں، یہ ان کو سب پتا ہوتا ہے، کہاں زیادہ نفع ہوگا، کہاں مطلب کم نفع ہوگا، کون سی پارٹی سولیڈ ہے، کون سی پارٹی کھا جاتی ہے، سب ان کو پتا ہوتا ہے. اللہ کا فرض اگر رکھ بھی لیا تو جیسے کوئی کسی پر احسان کر دیا کہ یہ یوں کر کے ضائع کر دیتے ہیں، پتا ہی نہیں چلتا. تو ظاہر ہے کہ مطلب اب مؤذن بھی بھول کرتا ہے، مؤذن خود بھی ڈرتا ہوگا کہ میں نے بھول کی تو میری کھال اتار دے گی قوم، تو یوں بھی احتیاط کرتا ہوگا. تو ہزار احتیاط کے باوجود اب بیچارے نے بھول کی، تو اب اس کو تو مطلب یوں بھی بچا لینا چاہیے. ظاہر کون اب یعنی کہ کون ایسا گناہگار سے گناہگار مسلمان ہوگا جو جان بوجھ کر اس لیے جلدی اذان دے تاکہ لاکھوں کے روزے برباد ہو جائیں، کوئی ایسا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے اوپر ہی ملامت کرنے کا ہی میرا تو ذہن بنتا ہے کہ ایسا ہو تو آدمی خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ یار میری بھول ہے.
یعنی جس طرح میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب بھی اذان کی آواز سنتے ہیں، تقریباً شاید آپ کا یہ معمول رہا ہوگا، اذان کی آواز سن کر آپ گھڑی ضرور دیکھتے ہیں.
ارے بھروسہ نہیں کرتا
یہ، یعنی یہ عالمی مدی مگر فیضان مدینہ کی بات بتا رہا ہوں،
یہاں بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ دیکھتا ہوں کہ پوزیشن کیا ہے.
بالکل دیکھیں، یہ ہم
سب یہاں معصومین تو نہیں ہے نا.
جی جی بہت درست فرمایا آپ نے. اور یہ مطلب مجھے بس ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ جب بھی مؤذن ایسا، بلکہ درود پاک جب مؤذن شروع کرتے ہیں نا، یہ اعلان جب مؤذن صاحب کرتے ہیں روزہ کھولنے کا، اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم امیل سنت اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ بجے کتنے ہیں. تو اگر یہ عادت ہماری بھی گھروں میں پڑ جائے کہ میں مجھے گھڑی نہیں دیکھنی، اگر میں ساتھ بیٹھا تو مجھے دیکھنا کہ یہ گھونٹ کب پیتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ان کو فیضان مدینہ میں بھی اس کا اندازہ ہے کہ یار یہاں بھی غلطی تو ممکن ہے. تو آپ بھی اگر یہ عادت پیدا کریں کہ جب بھی اس طرح کا وقت ہو پہلے، اچھا گھڑی بھی اپنے وقت پر ہونی چاہیے نا بابا، پتا چلے گھڑی آگے پیچھے
یا آگے پیچھے ہو تو یہ بھی پتا ہو کتنی آگے کتنی پیچھے، اس کا بھی انداز ہو.
تو یہ عادت بن جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ روزوں کو بچانے کی کا مزاج بن جائے. چلے ابھی تو آپ فیضان مدینہ میں متکفین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو شوال المکرم کے روزے رکھنے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی پورے سال میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں. ذوالحجت الحرام کے روزے بڑے ثواب والے ہوتے ہیں, محرم الحرام میں روزے رکھے جاتے ہیں. تو آپ ہو سکتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو نفلی روزے, تو گھڑی دیکھنے کی عادت ہو کہ گھڑی پر ہی روزہ یعنی وقت پر روزہ بند کرنا ہے, وقت پر روزہ کھولنا ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدنان عاشق ہے, میں اٹلی کے شہر چینزا سے بریشیا مدنی قافلے میں سفر کیا ہے. میں نے مدنی قافلے میں ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض سیکھے ہیں. میری تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں, اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آئندہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا.
ماشاءاللہ, یہ ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا, اس میں پہلے بھی وضاحت کی ہے میں کہ ستاروں کو دیکھ کر صرف دیکھ کر پڑھنے کی دعا نہیں ہے, اس میں غور و فکر کریں اس کے بعد دعا پڑھنی ہے, تو اس کی فضیلت ہے کہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ملے. یہ نظام شریعت نامی کتاب ہے اس میں لکھا ہے, تو وہ دعا ایک قرآنی آیت پر مشتمل ہے جس میں اللہم کا اضافہ مطلب ربنا سے غالباً شروع ہوتی ہے, تو اللہم کا اضافہ کر سکتے ہیں دعا کے طور پہ. اب وہ آیت اس کو مطلب پوری جو یہ قرآنی آیت نہ رہی, اللہم کا اضافہ ہوا نا, تو دعا ہے اللہم ربنا ما خلقتا ہذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ستاروں کو دیکھ کر اس میں غور و تفکر کرے, غور و فکر کرے اور پھر یہ دعا پڑھے. آسمان کو دیکھ کر بھی غور و فکر کر کے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 970 پر ہے, آسمان کی طرف دیکھتے وقت کی دعا, ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 191 ہے. یعنی اے ہمارے رب, تو نے یہ بیکار نہ بنایا, باقی ہے تجھے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہاں غور و فکر کا نہیں لکھا ہے لیکن میں نے غور و فکر کا بھی پڑھا ہے, وہ نظام شریعت میں شاید غور و فکر کا لکھا ہے, وہاں ستاروں کا لکھا آسمان کا نہیں لکھا. تو چلو غور و فکر کیے بغیر بغیر پڑھیں گے تو پڑھنا تو اچھا ہی, دعا ہی ہے. اے ہمارے رب تو نے یہ اب وہ آسمان ہوا, چاند سورج ہوئے, ستارے ہوئے, یہ بیکار نہ بنایا. تو یہاں آسمان کی طرف دیکھتے وقت کی دعا امام غزالی نے اس کو قرار دیا ہے. اور ایک دعا دوسری بھی انہوں نے لکھی ہے آسمان دیکھنے کی, تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 ہے, یعنی بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میرا نام عبدالرحمان ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ لوگ رکشے کے پیچھے بچوں کے چپلے لٹکا دیتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر نہ لگے اس کا ٹوٹکا ان کے نزدیک ہوگا, ہوگا کوئی حرج نہیں اس میں, کہ اس طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں بعض قوموں میں کہ جو نظر سے بچنے کی صورتیں بنتی ہیں, تو شرعاً تو اس میں کوئی
برائی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
باپا رحمت آباد، دین گاہ، زمزم نگر اور سیرانی کابینات وغیرہ، یہاں سے بھی کچھ ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہوئے کہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہے.
ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام جاوید اتاری، ایم پی اندور سے. میرے ایور فریش ہے. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں کاروبار میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اس میں عبادت کے لیے وقت کیسا نکالا جائے، اس کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائے.
عبادت میں مصروفیت تو بڑھنی چاہیے نا، مسلمان کی مصروفیت عبادت میں بڑھے گی. روزہ رکھا تو ہر لمحہ گویا عبادت میں ہی تو گزر رہا ہے، چاہے جاگ رہا ہے چاہے سو رہا ہے. دنیا داری کے کام بھی بعض ایسے ہیں شعبے جن میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ دنیا داری کا کام جو ہے وہ اب ظاہر اس سے بھی بعض آدمی رہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا کرے جتنی اس کو واقعی ضرورت ہو، باقی چھٹی کرے، عبادت کا کام کرے. یعنی ایسی کمزوری اس دنیا کے کام کی وجہ سے نہ آئے جس سے روزہ دشوار ہو جائے، تراویح کا وقت نہ ملے، جماعتیں نمازوں کی چھوٹ جائیں. ایسی مصروفیت تو سارا سال نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے رب کی فرض کردہ عبادتوں میں کوتاہی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی دو راتیں جب مدنی مذاکرہ ختم ہو جاتا ہے تو دیر تک اسلامی بھائی نعرے لگاتے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہ دھن چڑھ گئی ان کو. تو کل جب میں نے دراڑ میں سے دیکھا تو پہلی صف میں کوئی اسلامی بھائی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نعرے بھی لگ رہے تھے. یار ایسا نہیں کرو، کسی کو نفلیں پڑھنے دو، مسجدیں نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی کوئی نمازی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور نعرے تو بالکل اضافی چیز ہے نا. ابھی اب جب ختم ہو گیا مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرے والے بھی چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، اب نعرے دے نعرے دے نعرے. واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ کیوں بیچاروں کو تلاوت نہیں کرنے دیتے؟ کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا؟ اگر جس کو پتا ہے کہ نمازی کو تکلیف ہو رہی، اس کو توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ نمازی کو اپنی طرف سے تشویش میں مبتلا کرنا یہ گناہ واجب ہے کہ اس کو مطلب اپنی طرف سے کوئی تشویش تکلیف پریشانی نماز پڑھ رہا ہے اس کو نہ پہنچے. مائک بھی جو چلا دیتے ہیں اور نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جبکہ ہے پتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم مائک پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ناجائز کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام نہیں کر رہے ہیں، عبادت نہیں ہے یہ. اب عبادت نہ رہا، یہ آپ کا بلند آواز کرنا یہاں پر، یہ حکم آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے، میں کوئی مستثنا نہیں ہوں. دنیا بھر میں جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ مسجد بنتی ہے نمازوں کے لیے، چیخ پکار کے لیے نہیں ہے مسجد. نعرہ لگانا ٹھیک ہے موقع کی مناسبت سے، جبکہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کسی تلاوت کرنے والے کو یا کسی سونے والے کو ایذا نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے نعت شریف پڑھی یا تلاوت کی یا بیان ہوا وہ صحیح ہے، لیکن اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو بیان کی بھی اجازت نہیں ملے گی، نماز لوگ پڑھیں. اور مائک بھی نہیں چلے گا، ہمارے یہاں تو صبح اشراق چاشت میں بھی مائک نہیں چلتا، منع کیا ہوا ہے بغیر مائک کے، کیونکہ کافی لوگ سو جاتے ہیں. اگرچہ جدول میں یہ ہے کہ اشراق کو چاشت پڑھ کے سونا ہے، لیکن سو جاتے ہیں، تو اب یہ کہ ان کو سو گئے تو اس کو سزا دینے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا، کہ ہم ان کے کان پر فل ساؤنڈ کھول دیں مائک، خبردار سویا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم صرف ترغیب دے سکتے ہیں کہ اشرا کو چاچ پڑھو، مار کے نہیں پڑھا سکتے. تو اس لیے مطلب وہ مائک میں تو نیچے لانے دیتا ہوں، بار بار ان کو ٹوکتا رہتا ہوں، آواز اونچی کرنے سے بھی ٹوکتا رہتا ہوں، میرے کو بھی سجکا نہیں پڑتا، میں اندر ہوتا ہوں. تو یہاں بہرحال یہ کہ یہ جو ذمہ داران ظاہر ان کی ذمہ داری بھی ہے، عرض بھی کیا ہوا ہے، تو جو اس میں کوتاہی کریں گے آخرت میں ظاہر وہ جواب دے ہوں گے. ایک کی ضرورت ہے، یعنی اگر یہ الیکٹریشن تعاون نہیں کرتے تو دنیا میں کمی نہیں ہے. مطلب وہ ہو جو خوف خدا والے ہوں، کہ اللہ کے گھر میں نمازیوں کو تکلیف دینے والے اگر ہیں تو پھر ہرو بھرو ان کو رکھنا یہ شرعاً کیسا؟ پھر تو ان کو معزول کرنا واجب ہو جائے گا. کہ جو لوگوں کی عبادتیں خراب کرتا ہے، وہ الیکٹریشن، وہ کیمرہ مین ہو، مدنی چینل کا ڈائریکٹر ہو، یا کسے بادشاہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اصولوں پر نہیں چلتا اور نمازیوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو واجب ہے کہ اس کو نکالو. مفت کام کرتا ہے تب بھی نکالنا واجب ہے اس کو. مطلب مسجد کوئی میری ذاتی تو نہیں ہے نا، میری اگر ذاتی ہوتی یعنی میں نے وقف کیا ہوتا تو اب میری ذاتی نہ رہی، اب ایک میں نے وقف کیا ہے اس کی حیثیت سے کچھ میرے حقوق ضرور ہے اس کے، لیکن مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ میں کسی نماز پڑھنے والے کو تکلیف دوں. میں نے بنائی ہے مسجد، میں نے پلاٹ الاٹ کیا، سارا خرچہ میں نے کیا ہے، تو میں جو چاہوں کروں؟ نہیں نہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کے احکام کا پابند ہوں، آپ بھی اس کے احکام کے پابند ہیں. ہمیں راحت پہنچانے والا بننا ہے، تکلیف پہنچانے والا نہیں بننا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.